الحبيب الأحمد النبي الأمي المكي المدني السراج المنير الكوكب الدري صاحب البقار والسكينة المدفون بأرض المدينة سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا وحبيب نفوسنا ومولانا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وسلم. وإلى بيته الأتجبين الأطهرين الأنجبين المعصومين المظلومين ورحمة الله على أحبابهم وأصحابهم وشيعتهم ومحبيهم ومواليهم أجمعين ولعنة الله على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاسلي حقوقهم من يوم عداوتهم إلى الآن ومن الآن إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين أما بعد فقد قال الحق سبحانه في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صلوات شيخ محمد رسول اسلام کی زندگی کے اعلانات اور پہلو بیان ہوئے ان میں سے اہم ترین پہلو رسول اسلام کا اپنے صحابہ کو مسلمین کو عقل و شعور علم و خرد اور حکمت و معرفت سے روشناس کرنا ہے علم سے قریب کرنا ہے. ایک دن پیغمبر گرامی اسلام ایک مومن کی تشییع جنازہ کے فوائد بیان کر رہے تھے کہ کتنا اجر ہے کتنا ثواب ہے کیا پاداش ہے ایک مومن کی نماز جنازہ میں شرکت کرنے کی. اور دوسری چیز پیغمبر نے جو اپنی گفتگو میں بیان فرمائی وہ ایک مومن اگر بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کا ثواب کس درجہ ہے. یہ دو چیزیں پیغمبر نے بیان کی. ابو ذر کے جو پیغمبر کے بہت ہونہار لائق علم دوست اور بامعرفت شاگرد تھے پیغمبر کا درس ختم ہوا تو کہا یا رسول اللہ یہ جو آپ نے تشییع جنازہ کے اتنے فضائل بیان کیے اور مومن کی عیادت کے جو اتنے فضائل بیان کیے آپ مجھے بتائیے کہ اگر ایک طرف کسی مومن کی عیادت ہو اور دوسری طرف ایک علمی محفل ہو ایک طرف کسی مومن کی کسی مسلمان کی تشییع جنازہ ہو اور دوسری طرف ایک علمی محفل علمی گفتگو علمی بحث اور مباحثہ تو مجھے کس میں شرکت کرنی چاہیے کس کا اجر زیادہ ہے. کیا فرمایا ختمی مطلب نے آقا نے فرمایا کہ اگر نماز جنازہ کی ادائیگی کے لیے کچھ افراد موجود ہوں تو تم پر واجب ہے کہ تم اس علمی محفل میں شرکت کرو علمی گفتگو میں شرکت کرو. کیوں؟ یہ پیغمبر کا کلام ہے یہ علم کی اہمیت ہے. فرمایا اس لیے کہ ایک علمی بزم میں ایک علمی محفل میں ایک علمی مجلس میں شرکت کرنا ہزار جنازوں کی تشییع اور ہزار مریضوں کی عیادت سے افضل ہے۔ ایک بات دوسری بات میں عرض کروں، میں مسلسل تیسرا دن میں ظاہر یہ دیکھتا ہوں کہ بعض احباب تشریف لاتے ہیں اور بیٹھتے ہیں مجلس محفل گفتگو درس، اور بعض افراد صفوں کو چیرتے ہوئے آگے آتے ہیں۔ پیغمبر گرامی اسلام کی گفتگو میں محفل ایسے واقعہ ہوئے، صحابہ کرام بیٹھے تھے، آپ کا بیان چل رہا تھا، خطبہ جمعہ تھا، اب نماز پڑھنی تھی، کچھ لوگوں کی خواہش ہوتی کہ پہلی صف میں کھڑے زیادہ ثواب ملے گا، پہلی صف میں کھڑے۔ تو ایک مسلمان صحابہ کی صفوں کو چیرتا ہوا ایسے ان کے کندھوں پہ ہاتھ رکھتا ہوا آگے بڑھتا چلا گیا، اور آگے بڑھ کر آگے تھم سے پہلے صف میں بیٹھا۔ ختمی مرتبہ نے فرمایا، یقیناً تمہاری خواہش یہی ہوگی کہ تو پہلی صف میں بیٹھے، تجھے زیادہ ثواب مل جائے، لیکن تمہیں زیادہ ثواب کے حصول کی خواہش میں اس سے کئی گنا زیادہ گناہ حاصل کر لیا۔ ایک تو نے لوگوں کو اذیت دی، ان کی صفوں کو چیرتا ہوا، ان کے کندھوں پہ دست ادھر ہاتھ رکھتا ہوا آگے آیا، اور دوسرا تو ان کی سماعتوں پر اثر انداز ہوا۔ خوب علمی محفل میں شرکت، اس کا بھی ادب ہے، تہذیب، سلیقہ۔ جوانوں کو چاہیے کہ اس بات پہ خیال رکھیں، اور اگر ناراض نہیں ہو تو صلوات پڑھی خاندان۔ علمی محفل میں شرکت کا یہ ادب اور پھر یہ ثواب، یہ اجر ہزار جنازوں کی تشہیر سے افضل، ہزار مریضوں کی عیادت سے افضل۔ لیکن علمی محفل کسے کہا جائے گا؟ کیا ہر محفل علمی کہلائے گی اور اس میں شرکت یہ اجر رکھتا ہے؟ پیغمبر مسجد میں داخل ہوئے، مسجد نبوی میں، اور بہت سارے صحابہ ایک شخص کو گھیرے ہوئے اس کے اطراف میں جمع، سوال کرتے ہیں، وہ جواب دیتا ہے، نیا شخص تھا۔ پیغمبر آئے مسجد میں، دیکھا لوگ بڑے ذوق اور شوق سے گفتگو کر رہے ہیں، سوال پوچھتے ہیں، جواب دیتے ہیں، پوچھا یہ کون ہے؟ سب نے کہا یہ علامہ ہے۔ عرب میں اس علامہ کے لقب سے یاد کیا جاتا تھا، کہ یہ علامہ ہے۔ حضرت نے فرمایا کیسے علامہ ہے؟ کہا اس کو جتنے بھی انصاب کے مسائل اور سلسلہ نسب و قبیلوں کے کون کا کس قبیلے سے، اس کا باپ کون، اس کا دادا کون، اس سے پیچھے کون، یہ سب اسے یاد ہے، اسے اتنے ہزار اشعار یاد ہیں، اور اسے زمانے جاہلیت کی ساری باتیں ان سے آشنائی حاصل ہیں۔ فرمایا یہ علامہ نہیں، علامہ نہیں، وہ باتیں جن کا معلوم ہونا تمہیں کوئی فائدہ نہ پہنچائے، اور جن کا تمہیں معلوم نہ ہونا تمہارے لیے باعث سے نقصان نہ ہو، ایسی باتوں کی کوئی ارزش نہیں، اہمیت نہیں ہے، اور اپنی زندگیوں کو ایسے امور کے حصول میں صرف نہ کرو، ضائع نہ کرو۔ ہر چیز ایک نہیں، علم کہیں بھی تو یہ چوتھے پانچویں چھٹے درجے کی بات ہے۔ مثلاً یہ جو قومی مرکز شاہ جمال میں، یہ خوبصورت مقام جہاں ہم جمع ہوتے ہیں، مثلاً اگر آپ یہ سوال کرنا شروع کر دیں کہ میں آپ کو مانگوں، اگر آپ بتائیں کہ اس کے اوپر کتنے بلب ہیں، کتنے چراغ روشن ہیں، وہ کوئی بتا بھی دے، یاد بھی کر لے، تو کیا قبر میں ان چراغوں کا سوال کیا جائے؟ کوئی پوچھے کتنے پنکھے، یا یہ سوال کرے کہ اب کتنی سیڑھیاں ہوتا کہ نیچے آئے، اس کا ہماری زندگی سے کیا تعلق ہے؟ ایک صاحب نے سوال کیا بہت پہلے کہ بتائیے کہ خلیفہ اول کے باپ کا نام کیا ہے؟ میں نے کہا دیکھ یہ ہے باپ کا نام، لیکن قبر میں آپ سے یہ سوال نہیں ہوگا. کبھی کبھی ہم اہم ترین مسائل کو چھوڑ کر غیر ضروری اور ثانوی دوسرے درجے کی باتوں کے پیچھے چل پڑتے. پیغمبر نے بھی فرمایا یہ علامہ نہیں ہے, اسے علامہ نہ کہو. یہ ذرا اپنے معاشرے کا, اپنے سماجی رویوں کا جائزہ لیجیے. یہ ظاہر 17 نمبر خطبہ ہے یا 18 نمبر خطبہ ہے نہج البلاغہ کا, جا کے آپ خود دیکھیے گا. بہت خوبصورت خطبہ ہے. علی جب نے بھی طالب فرماتے ہیں نہج البلاغہ میں کہ ان ابغض الخلائق الى اللہ رجلان, اللہ کے نزدیک مبغوض ترین فرد دو طرح کے, جن پہ اللہ کو سب سے زیادہ غصہ ہے, غضبناک, یہ دو فرد یا کہیے دو گروہ. پہلا فرد کون سا ہے؟ رجل وکلہ اللہ الی نفسہ, ایسا شخص کہ جسے اللہ نے اس کے حال پر چھوڑ دیا. اس کی مولا نے 7 علامات بیان کی کہ کیسا انسان وہ ہوتا ہے کہ جسے خدا اس کے حال پر چھوڑ دیتا ہے, دست شفقت اٹھا دیتا ہے. یہ شقی جس سے خدا کو نفرت ہے. 7 علامتیں ہیں, اپنا جو بارہ میں پڑھی, وہ جائے ان قصد سبیل مشغوف ان بے کلام بے آمد و آئیں سلالا, یہ مورد باس نہیں. دوسرا شخص کون ہے؟ رجل قمش جہل, ایسا شخص کہ جس نے جہالت کی باتوں کو, علی فرما رہے نہج البلاغہ, جہالت کی باتوں کو ادھر ادھر سے بٹور لیا. یہ صبح سویرے اٹھتا ہے یہ شخص اور تتبع تفحص چھان پھٹک شروع کرتا ہے آثار میں, کتب میں, ان لایانی اور فرسودہ باتوں کو جمع کرتا ہے جن کا نہ ہونا ہونے سے بہتر ہے. اور جب وہ اس گدلے پانی سے سیراب ہو لیتا ہے, شکم بھر گیا, پانی ذخیرہ کر لیا, خالص پانی نہیں, شفاف پانی نہیں, گدلا پانی, بے ہی ترجمہ عرض کرو, تو یہ لوگوں کے درمیان عالم اور پاسی بن کر بیٹھ جاتا ہے اور چند انسانی شکل و صورت سے ملتے جلتے ہوئے لوگوں میں, انسانوں میں نہیں, اشباح اور رجال, چند انسانی شکل و صورت سے ملتے جلتے ہوئے لوگوں نے اسے عالم کا لقب دے رکھا ہے. علامہ کہتے ہیں, درحالی یہ عالم نہیں, یہ ایسی باتوں کے حل کرنے کا ذمہ لے لیتا ہے جنہیں حل کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا. ایک جملہ امام علی کا, اگر کوئی الجھا ہوا پیچیدہ مسئلہ اس کے سامنے پیش کیا جاتا ہے تو یہ اپنے پاس سے بھرتی کی فرسودہ دلیلیں مہیا کرتا, جو اس نے کچرا اکٹھا کر رکھا ہے اب اس میں سے دلیلیں دینا شروع کرتا ہے. اور غلط بات کرنے کے بعد یہ امید رکھنا شروع ہو جاتا ہے کہ شاید میں نے صحیح کہا, اور صحیح بات کہنے کے بعد اگر صحیح فیصلہ ہو جائے, اسے صحیح بات کہہ دے, بتا دے اتفاقاً, تو اسے کھٹکا لگا رہتا ہے کہیں میں نے غلط ہی نہ کہا ہو. یہ خطبہ آپ خود پڑھیے گا. آخر میں امام علی نے اللہ سے شکوا کیا, پروردگار میں تیری بارگاہ میں ایسے لوگوں کا شکوا کرتا ہوں جو جہالت میں پیدا ہوتے ہیں, جہالت میں زندگی گزارتے ہیں اور جہالت میں مر جاتے ہیں. اور جو دردناک نوحہ پڑا, امام علی نے آخری جملے کیا فرمایا, کہ ان لوگوں کے نزدیک, یہ بہت اہم بات ہے, ان لوگوں کے نزدیک قرآن سے زیادہ قیمتی چیز کوئی نہیں. یہ حضرت علامہ کے نزدیک قرآن سے زیادہ قیمتی چیز نہیں ہے. کب؟ جب اس کی آیات کا بے محل استعمال کیا جائے, بے محل استعمال کیا جائے. اور قرآن سے زیادہ بے قیمت چیز نہیں ہے جب اسی قرآن کی آیتوں کا برمحال اور صحیح استعمال کیا جائے. لازم ہے ہم نے اپنے بچوں کو، اپنی نسلوں کو، اپنے عزیزوں کو، اپنے جگر کے پاروں کو، جوانوں کو اگر مجالس میں بھیجنا ہے، محافل میں بھیجنا ہے، تو دیکھنا ہے کہ کون سی مجلس، کون سی محفل علمی تقاضوں کو پورا کر رہی ہے، وہ کون سی ایسی مجلس ہے کہ جہاں پر جہالت تقسیم کی جا رہی ہے، ذہنوں کو مسدود کیا جا رہا ہے، عقلوں کو محدود کیا جا رہا ہے، فکر سے روکا جا رہا ہے، تدبر، تعقل، تفکر سے منع کیا جا رہا ہے، ذہنی طور پر غلام بنایا جا رہا ہے، عقل و خیرت، معرفت کو انسان سے چھینا جا رہا ہے. یہ تعین کرنا ہے. یہ سیرت سیدہ زہرا ہے. پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب دنیا میں تشریف لائے پیغمبر نے دنیا میں آ کر کسی کے ذریعے نہیں سیکھا، جبرائیل کے توسط سے نہ، ایسا ہرگز نہیں. نہیں، جبرائیل کے وحی لانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ آگے پیغمبر کو سکھاتا تھا نا. جبرائیل تو وہاں پہنچ ہی نہیں سکتا جہاں محمد مصطفیٰ پہنچے. بیت المامور چوتھے آسمان پر جب پیغمبر رکے، ایک لمحے کے لیے محسوس کیا جبرائیل میرے ساتھ نہیں، رک گئے. کہا گیا ہو کیوں رکے ہو؟ کہ لو دنو تو ان بولا تن میں ترک دو، اگر ایک پورا برابر بھی آگے بڑھوں تو میرے پر جل جائے، میری حضور چاہیے تاکہ. یہاں جبرائیل جو فرشتوں کا سردار ہے، اس سے آگے نہ کوئی دوسرا نبی پہنچ سکتا ہے، نہ کوئی فرشتہ، نہ جبرائیل. یہاں سے پیغمبر تنہا سفر کرتے اور پھر کہاں تک پہنچے یہ مصطفیٰ کو پتا ہے، مصطفیٰ کے خدا کو پتا ہے، یا اسے پتا ہے کہ خدا جس کے لہجے میں اپنے حبیب سے باتیں کرتا ہے؟ پیغمبر شاگرد خدا، پیغمبر کا استاد صرف اللہ ہے، جبرائیل وسیلہ نہیں. پیغمبر کا مرشد، پیغمبر کا راہبر، معلم، استاد صرف اللہ. پیغمبر کے بعد علی نے چاہے خدا سے سیکھا ہے، چاہے خدا نے پیغمبر گرامی اسلام کو وسیلہ بنایا سکھانے کے لیے، لیکن علی نے اس دنیا میں آ کر ایک لفظ بھی نہیں سیکھا. اس دنیا میں علی جب آئے تو پیغمبر کی طرح کامل آئے، اگر سیکھا تو وہاں سیکھا، یہاں کچھ نہیں سیکھا. جیسے پیغمبر شاگرد خدا ہے، اسی طرح سے علی شاگرد خدا ہے. پیغمبر اللہ کے بلا واسطہ شاگرد ہے، علی یا بلا واسطہ شاگرد ہے یا بلا واسطہ شاگرد ہے، دونوں صورتوں میں شاگرد خدا ہیں. جس طرح سے محمد و علی مدرسہ الہیہ کے فارغ التحصیل ہیں، اسی طرح سے فاطمہ و زہرا، اسی طرح سے حسن مصطفیٰ، اسی طرح سے مہدی تک کے سارے امام جب ایسے، وہ حسن جو خاک پر بیٹھ کر لوہے محفوظ کا ملاحظہ کر رہے ہیں، یہ حسن مصطفیٰ اگر نانا کے درس میں بیٹھتے تو خود پیغمبر نے بتایا کہ مجھ سے سیکھنے کے لیے بیٹھتے ہیں آ کر نانا کے درس میں، لیکن پیغمبر سے سیکھنے کے لیے نہیں، ورنہ کبھی پیغمبر اپنے صحابی کو نہ چھیڑتے، نہ ٹوکتے. یہ ساری روایات آپ نے سنی. لیکن اس کے باوجود جب حسن مصطفیٰ اپنے نانا کے درس سے واپس جاتے تو ماں شروع سے لے کے آخر تک ہر روز وہ ساری گفتگو سنتی حسن کی زبان سے. کیوں سنتی؟ جبکہ یہ سب کے سب شاگرد پروردگار ہیں، ایسا نہیں کہ حسن اب یہاں سے سیکھ کے آ رہے ہیں. اگر یہاں سے سیکھ کے آتے تو کیوں زمین پر بیٹھ کر لوہے محفوظ کا ملاحظہ کرتے، مشاہدہ کرتے، سیکھ کے نہیں آئے؟ پھر فاطمہ کیوں پوچھ رہی؟ کہ فاطمہ کو نہیں پتا، فاطمہ بھی سب پہلے سے سب کچھ جانتی ہیں، حسن بھی سب کچھ پہلے سے جانتے جو پیغمبر بیان کر رہے ہیں، لیکن کیوں پوچھ رہے ہیں؟ پوچھ کے یہ جو اقبال لکھا کہ ماں درارا اسوہ کامل بدور، ماؤں پر واجب ہے کہ ساتھ فاطمہ تو زہرا کی زندگی کو اپنے لیے اسوہ بنائے۔ فاطمہ تو زہرا مسلمان اور مومن ماؤں کو سکھا رہی ہے کہ اتنا کافی نہیں کہ تم اپنے بچوں کو درس میں بھیج دو، مجلس میں بھیج دو، اپنی محفل میں بھیج دو، نہ واپسی پہ جب وہ گھر آئے انہیں بیٹھا کے سنو یہ والدین کی ذمہ داری کی کیسی محفل سے آ رہے، کیسی مجلس سے اٹھ کے آ رہے، کیا سیکھا ہے، کہیں کی اساس اور بنیاد خراب تو نہیں ہوگی؟ علم کی اہمیت ہے، اور علم کے بعد یہ کہ آپ کیسی محفل میں، علامہ پیغمبر نے اپنی زندگی میں علم کا، ہنر کا احترام کیا، بتایا علم کا شرف اور خود علماء کا شرف، یہاں تک کہ ایسے افراد کے جو مسلمان نہیں تھے، ایک یہودی طبیب، یہودی ڈاکٹر، ڈاکٹر کے لیے نا طبیب معالج حکیم مر گیا، ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ فلاں یہودی طبیب مر گیا، پیغمبر نے کہا اس زبان سے کلمے اف جاری کیا، لمبی آہ بھری، صحابی نے حیرت سے کہا یا رسول اللہ مسلمان نہیں تھا، یہودی تھا، پیغمبر نے صحابی کی طرف رخ کیا، کہا ہاں مگر کیا تم نے نہیں بتایا کہ وہ طبیب تھا، ڈاکٹر تھا، معالج تھا؟ کہا ہاں، کبھی ایسے انسان کے مرنے پہ افسوس نہیں کرنا چاہیے، جس سینے میں علم ہے، حکمت ہے، معرفت ہے، علم اور حکمت اور معرفت کے حصول میں کافر اور مسلمان کی کوئی قید نہیں، فرق نہیں، ورنہ رسول کبھی یہ نہ فرماتے کہ اطلبوا العلم ولو بالسین، علم حاصل کرو چاہے تمہیں چین جانا پڑے، کبھی یہ نہ فرماتے کہ اطلبوا العلم ولو کان من اہل النفاق، مشرک ہے، کافر ہے، منافق ہے، اگر یہاں پر علم نہیں ہے جاؤ وہاں سے سیکھو، یہ قدر ہے۔ عامر ابن عاص جو امیر شام کا وزیر خاص تھا، یہ عامر ابن عاص کو پیغمبر نے کسی کام کے لیے اسکندریہ بھیجا، اور جب یہ وہاں سے واپس آیا تو پیغمبر نے پوچھا بتاؤ کیا حالات تھے سکندریہ کے، یونان کے؟ کہا وہ تو لوگ بیٹھتے تھے آپس میں، اور جب بھی بیٹھتے ہیں ہر وقت ارسطو تالیس کی باتیں دہراتے ہیں، یہ ارسطو، ارسطو کا اصل نام ارسطو تالیس ہے، ہمارے پاس جو فلسفے کے تین شعبے ہیں، ایک فلسفہ اشراق ہے، ایک مرحوم اللہ صدرہ کا فلسفہ ہے، ایک جناب ارسطو کا فلسفہ ہے، ارسطو ارسطو تالیس، اس کے فلسفے کو کہا جاتا ہے فلسفہ مشائین، آپ نے مشی کی ہے نا ابھی اربعین سے واپس آئے، مشی کہتے ہیں چلنے کو، ماشی کہتے ہیں چلنے والے کو، مشائین چلنے والے، چلنے والوں کا فلسفہ، چونکہ مرحوم ارسطو کا یہ طریقہ تھا کہ پہلے بیٹھ کے بات چیت کرتے تھے، جب پڑھانے کا وقت آتا تھا اٹھ کے کھڑے ہو جاتے تھے، اور ان کے شاگرد ان کے ساتھ چلتے تھے، اور جتنی دیر یہ پڑھاتے تھے بس چلتے رہتے تھے، جیسے درس ختم ہوتا تھا پھر آ کے بیٹھ سکتے تھے، اس لیے ان کے فلسفے کو فلسفہ مشائین کہا جاتا ہے۔ اب یہ تنظری عامر ابن عاص نے کہا کہ وہ کوئی ارسطو تالیس لعنت اللہ علیہ جس کا ذکر کرتے تھے، پیغمبر دکھی ہوئے، کہا عامر توبہ کرو، کیا کہا تم؟ یہ ارسطو تالیس اللہ کا نبی تھا جسے امت نے نہیں پہچانا، ارسطو خود انبیاء خدا میں سے تھا، آیت اللہ حسن زادہ عاملی اور معتبر ترین شخصیتوں نے اس روایت کو بیان کیا۔ میرے عزیزوں علم، معرفت، اس کی قدر، لوگ جان بیچ کر بھی جو علم و ہنر ملے، جس سے ملے، جہاں سے ملے، جس قدر ملے، اس سے زیادہ میں اس مسئلے کو بیان نہیں کروں گا۔ علم کے حصول کے دو ذرائع ہیں جنہیں پیغمبر نے اپنی زندگی میں بیان کیا، ایک ذریعہ جیسے کہ امام خمینی کا شعر ہے، علم دو علم است اول مکتبی، کہ در آمد مکتب چون سبھی، मैं इसलिए आहिस्ता आहिस्ता पढ़ रहा हूँ कि काफी दोस्त लिख रहे हैं सर, वरना मैं सूरत से पढ़ता और ज्यादा बातें कोशिश की बयान करूं। उनका ख्याल रखते हुए एक दो इल्म अव्वल मकतबी, फरमाते कि इल्म की दो किस्में, पहला इल्म मकतबी है कि दर आमोसी में मकतब चुन सभी, जो तू बच्चों की तरह से जाता है मकतब में दूसरों से सीखता है, उस्ताद से मुअल्लिम से। एक और इल्म भी है इल्म दीगर जोशेशे यजदान गुवत चश्मेश अंदर मयाने जान गुवत। एक और इल्म भी है कि जो अल्लाह की अता है कहां से आता है, बाहर से करना, उसका सरचश्मा इंसान की रूह है, उसकी जान में, उसके विजदान से ये फूटता है। कैसे फूटता है? पैगंबर ने फरमाया उस्ताद के पास जाके भी सीखो, और दूसरा तरीका क्या फरमाया, मन अखलस लिल्लाह अरबईन यौमन फज्जरल्लाहु जनाबिह अल-हिकमत من قلبه على لسانه। जो इंसान 40 दिनों के लिए अपने आप को अल्लाह के लिए खालिस कर दे, अपना हर अमल, अपनी हर फिक्र, अपनी हर सोच अल्लाह के लिए खालिस कर दे, तो अल्लाह उसकी जबान से इल्म और हिकमत के सरचश्मे जारी करता खुलूस करते, जो भी अमल करे, जो भी बात करे, जो भी इकदाम करे, रियानो जरा बराबर रियाकारी आपके अमल को दबा कर देगी। कयामत के दिन बहुत सारे आमाल की तवक्को रखे, इंसान जब जाएगा कुछ भी नहीं होगा। ये अमली तौर पर मुशरिक है, अमल में खुदा के अलावा जब किसी को शरीक करा देता है तो खुदा फरमाते हैं कि मैं खालिक गैर, जब तूने इस अमल में किसी और को मेरा शरीक बना दिया तो अभी उसी के हवाले, मुझे शरीक गवारा नहीं है, खुदा निकल जाता बीच में से। कोई भी अमल, छोटे से छोटे या बड़े से बड़ा। एक जवान एक जंग में कत्ल हुआ, और जब कत्ल हुआ तो उसका भाई आया पैगंबर के पास, कहा या रसूल अल्लाह मैं फला शहीद का भाई। पैगंबर ने फरमाया कौन सा शहीद? तो शहीद भाई खुदा फला। फरमाना वो शहीद राय खुदा नहीं था, वो शहीद राय गदा था। तो क्या मतलब? तो जंग में मारा गया, काफिरों के हाथ से मारा गया। फरमाया हाँ काफिरों के हाथ से मरा, मैदान में जंग में मरा, लड़ते हुए मरा। लेकिन जब वो मरा है तो उस वक्त उसकी निगाह एक दुश्मन पर थी जिसके पास एक खूबसूरत सा अच्छा मोटा था सा खच्चर था, गदा था। ये इस कोशिश में किस काफिर को मारे और गधे पर कब्जा जमा ले, और इसी कोशिश में अपनी जान से हाथ धो बैठा कि खुदा के रास्ते में शहीद नहीं हुआ, गधे के रास्ते में शहीद। मुश्किल तरीन अमल है मेरे अजीजों, अपने अमल को सिर्फ खुदा के लिए, अगर खुदा के लिए फिर तख्ती की जरूरत नहीं, फिर पंखों के ऊपर, फिर एसी के ऊपर, फिर कूलर के ऊपर, मस्जिद की दीवारों के ऊपर, ये फलां के लिए वक्फ है, ये फलां की सारे सवाब के लिए, लोगों को पता चलेगा तब सवाब पहुंचेगा। जब खुदा के इल्म में आना जरूरी है, अगर खुदा के इल्म में आना जरूरी है तो क्या खुदा ये तख्तियां पढ़ के जानेगा कि ये फलां के लिए फलां की तरफ से? अपने अमल को बर्बाद ना कीजिए, अपने अमल को जाया ना कीजिए, अपनी मेहनत को तभी तौर पर जाया ना करें मेरे से, अपने खुलूस अपनी मैयार को बढ़ा दी। एक आरिफ ने आलम मुकाशफा में इबलीस से मुलाकात की, जब मुलाकात की तो कहा इबलीस अब तुम्हारी खैर नहीं, फला मौलाना साहब फला आलिम तुम्हारे खिलाफ किताब लिख रहे, लोगों को तुम्हारी शैतानियों से शरारतों से तुम्हारी चालों से हरबों से बचाने के तरीके वो लिख रहे कि कैसे लोगों को तुम्हारे शर से बचाया जाए। तो आरिफ कहते हैं कि इब्लीस हंसा, मैंने पूछा क्यों हंस रहे हो? कहा कि उस आलिम ने मेरी तहरीक पर ये किताब लिखी, मेरे उकसाने पर मैंने वसवसा किया वो किताब लिख रहा है। कि वो कैसे? کہ میں اس کے ذہن میں یہ وسوسہ ڈالا کہ تو اتنا بڑا عالم ہے، دیکھ اس موضوع پر آج تک کسی نے کوئی کتاب نہیں لکھی، اگر تو اس موضوع پہ لکھے گا تو پھر تمہاری کتاب کو شوق سے لیا جائے گا، پڑھا جائے گا، سب دیکھیں گے کہ پہلی مرتبہ کسی نے اس موضوع پہ قلم اٹھایا۔ نام خلوص، پیغمبر اس مقصد کے لیے عملی طور پر اپنے صحابیوں کی تشویق کرتے تھے۔ ایک دن ممبر پر بیٹھے اور فرمایا کہ تم میں سے کون ہے جو میرے سامنے، کسی نے پیغمبر کو دو اونٹ دیے، سرخ بالوں والے قیمتی اونٹ تحفے میں دیے، پیغمبر نے انہیں اپنے پاس رکھنا ضروری نہیں سمجھا، فرمایا کہ یہ دو اونٹ میں اسے تحفے میں دوں گا جو میرے سامنے آئے، دو رکعت نماز پڑھے، لیکن دو رکعتوں میں خدا کے علاوہ کسی اور کو نہ سوچے، نہ دنیا کو لے کے آئے، نہ خواہشات کو لے کے آئے، نہ غیر از خدا اپنی نماز میں کوئی بھی دوسری بات نہ سوچے۔ اب ایک صحابی کھڑا ہوا، نماز پڑھی تو رکعت، اور جب پڑھی تو پیغمبر کی طرف امید بھری نظروں سے دیکھا کہ یہ دو اونٹ ملیں گے، تو پیغمبر نے فرمایا کہ تم نے نماز میں یہ بھی سوچا ہے، یہ بھی سوچا ہے، یہ بھی سوچا ہے، اب چپ ہو گئے۔ اب ایک اور شعر آ گیا میدان میں کہ میں بھی کوشش کر کے دیکھوں، اور پوری کوشش کرتا رہا کہ نماز میں کوئی خیال نہ آئے، دو رکعتیں پڑھی اور پیغمبر نے بتا دیا کہ آپ نے کیسے نماز پڑھی، اب جتنے تھے سب نے پڑھ لی، جب کوئی نہیں بچا تو پیغمبر علی کی طرف دیکھا کہ آپ نہیں پڑھیں، آپ نہیں پڑھیں گے نماز، کہ جیسے آپ فرماتے۔ علی کھڑے ہوئے، دو رکعت نماز پڑھی، اور اس کے بعد وہ دو اونٹ ختمی مرتبہ نے علی کے سپرد کر دیے۔ علی کی نماز آخر کیوں کیا؟ نعوذ باللہ، ختمی مرتبہ نے علی عزیز تھے کہ جنگ خندق میں فرمایا کہ علی کی ایک ضربت قیامت تک تمام جنوں اور تمام انسانوں کی ساری عبادتوں پر بھاری ہے۔ کتنی بھاری ہے؟ فرمایا بھاری ہے، وزنی ہے۔ کتنی وزنی؟ ایک گنا، دو گنا، دس گنا، لاکھ گنا، ارب گنا، کھرب گنا، حد نہیں ہے، شاید گنتی بھی نہ آ سکے۔ علی کا ایک عمل اتنا وزنی ہے، تو کیوں وزنی ہے؟ وزن کی روح کیا ہے؟ کون سی چیز ہے جس نے علی کے ہر عمل کو اتنا وزنی بنا دیا؟ وہ سر ہو، یا سجدہ ہو، یا زکات ہو، یا سونا ہو۔ علی کا سونا، دنیا جا کے وہ کچھ نہ کر سکی جو علی نے سو کے کر دیا۔ آپ میں سے اکثر تاجر بیٹھے ہیں، تجارت کرتے ہیں، شیخ صاحبان کا تجارت سے وابستہ ہے، مختلف کوئی کاغذ کا بزنس کرتا ہے، کوئی کپڑے کا بزنس کرتا ہے، علی بھی تاجر ہے، لیکن علی دنیا کا تنہا تاجر ہے جس نے بیداری میں بھی تجارت کی ہے اور نیند میں بھی تجارت کی ہے۔ سو کر بیداری میں کیا تجارت فرماتے تھے؟ اپنے ساتھی میسر میں تمار کی کھجورے بیچ کر، اور نیند میں علی نے کیا بیچا، کیا تجارت کی؟ خدا نے بینامہ قرآن میں ثبت کر دیا، محفوظ کر دیا، اس سنت جاری کی، وہ من الناس من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ، لوگوں میں سے ایک ایسا ہے جو اپنی جان، اپنی روح، اپنی حیات خدا کو بیچتا ہے، اور بدلے میں خدا کی رضا خرید لیتا ہے۔ کیا عجیب خریداری ہوئی شب ہجرت، لیلۃ المبین۔ علی نے کیا کیا؟ آج کچھ کسی نے مجھ سے کہا کہ پرسوں پوچھا کہ، ہاں کل پوچھا کہ کیا حضرت نے بیعت کر لی تھی علی ابن ابی طالب نے؟ کب کچھ روایتیں کہتی ہیں کہ چھ مہینے کے بعد بیعت کر دی۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ تاریخ بہت بعد میں، اساس قرآن ہے۔ قرآن کیا اعلان کر رہا ہے کہ لوگوں میں سے ایک ایسا ہے جو شب ہجرت سو کر بستر رسول پر اپنی جان، اپنا نفس خدا کو بیچتا ہے اور خدا کی رضا خرید لے گا۔ یہ قرآن کیا بتا رہا ہے؟ قرآن یہ بتا رہا ہے کہ شب ہجرت علی نے اپنا نفس خدا کو بیچ دیا۔ کتنا پاک ہے علی کا نفس؟ خدا علی کا نفس خرید رہا ہے پوری کائنات میں سے، اور بدلے میں ہم علی کو کیا دیا؟ اپنی رضا۔ جب علی نے نفس بیچ دیا تو علی کا نفس کہاں ہے؟ خدا کے پاس ہے نا، جس نے خریدا وہ لے گیا. اور اگر خدا نے اپنی رضا علی کو دے دی تو خدا کی رضا کہاں ہے؟ علی کے پاس ہے. نفس علی خدا کے پاس اور رضا خدا علی کے پاس. اب جس نے علی سے بیعت لینی ہے خدا کے پاس جان نفس علی. اور اگر کسی کو رضی اللہ عنہ بننے کا شوق ہے تو آئے علی کے دروازے پر کہ اللہ کی رضا علی کے پاس. جی علی ابن ابی طالب، میرے اس وقت کو تیز سے ختم ہو رہا. پیغمبر نے جہاں اور باتیں بیان کی ہیں آپ کی زندگی سیرت، سب سے زیادہ ختمی مرتبہ میں جس چیز کی اہمیت اور قدم قدم پر ہر روز جس چیز کو بیان کیا، وہ وجود مبارک علی ابن ابی طالب کی ولایت ہے، آپ کی عظمت ہے، آپ کا مقام، آپ کا شرف، آپ کی عزت، آپ کے فضائل اور کمالات سب سے زیادہ. کبھی فرمایا کہ جس چیز کا دروازہ مسجد میں کھلتا ہے سب بند کر دو، صرف میرا اور علی کا دروازہ کھلا ہے. کبھی فرمایا کہ میں علم کا شہر، علی اس کا دروازہ. کبھی فرمایا کہ میں حکمت کا گھر، علی اس کا در. کبھی فرمایا کہ حب و علی یا قرب دونوں کا ماتا قرب نار حدر، کہ علی کی محبت اس طرح سے گناہوں کو کھا جاتی ہے جس طرح سے آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے. اور کبھی کیا کیا انداز اختیار کیے، وقت نہیں کہ میں عرض کروں. اس صافی دین سے جب کوئی پیغمبر کی سیرت کا مطالعہ کرنا شروع کرتا ہے تو اسے یوں لگنے لگ جاتا ہے کہ محمد مصطفیٰ آئے ہی علی ابن ابی طالب کی ولایت اور فضیلت کا اعلان کرنے کے لیے. کوئی موقع نہیں جانے دیا. اس طرح جب بیان کرتے تھے حضرت کی شرف، ایک عام پہلو سیرت کا، مجھے افسوس ہے کہ میں ان چیزوں کو زیادہ بیان نہ کر سکا اور دیگر پہلو کرتا رہا، لیکن گفتگو کے اختتام میں یہ بات عرض کروں. قدم قدم پر پیغمبر نے علی کی شخصیت کو، آپ کی عظمت اور فضیلت کو بیان، ہر علی اس کا درد. کبھی فرمایا کہ حب و علی یا قرب دونوں کا ماتا قرب نار حدر، کہ علی کی محبت اس طرح سے گناہوں کو کھا جاتی ہے جس طرح سے آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے. اور کبھی کیا کیا انداز اختیار کیے، وقت نہیں کہ میں عرض کروں. اس صافی دین سے جب کوئی پیغمبر کی سیرت کا مطالعہ کرنا شروع کرتا ہے تو اسے یوں لگنے لگ جاتا ہے کہ محمد مصطفیٰ آئے ہی علی ابن ابی طالب کی ولایت اور فضیلت کا اعلان کرنے کے لیے. کوئی موقع نہیں جانے دیا. اس طرح جب بیان کرتے تھے حضرت کی شرف، ایک عام پہلو سیرت کا، مجھے افسوس ہے کہ میں ان چیزوں کو زیادہ بیان نہ کر سکا اور دیگر پہلو کرتا رہا، لیکن گفتگو کے اختتام میں یہ بات عرض کروں. قدم قدم پر پیغمبر نے علی کی شخصیت کو، آپ کی عظمت اور فضیلت کو بیان، کہ کوئی موقع نہیں جانے دیا. کیا مقصد ہے پیغمبر کا؟ پیغمبر کا مقصد یہ تھا کہ اگر میری ایک حدیث امت تک نہ پہنچے تو دوسری پہنچ جائے، اگر میری ایک بات امت کی سمجھ میں نہ آئے تو دوسری آ جائے. کوئی موقع نہیں تاکہ اتمام میں حجت ہو جائے. یہ مسئلہ اتنا اہم ہے اس لیے میں ایک روایت بیان کر کے آگے بڑھ رہا ہوں. اور یہ روایت کس نے بیان کی ہے؟ امام نسائی نے. کون ہے امام نسائی؟ سیاہ ستہ، برادران اہل تسنن کی جو چھ بڑی کتابیں قرآن کے بعد، صحیح بخاری، صحیح مسلم، سنن ابن داؤد، سنن ابن ماجہ، ترمذی اور سنن نسائی. یہ سنن نسائی کس نے لکھی ہے؟ امام نسائی نے. امام نسائی نے ایک اور کتاب بھی لکھی. ایک تو یہ کتاب ہے کہ معروف کتاب جو اہل سنت کی چھ بڑی کتابوں میں سے ایک ہے قرآن کے بعد. ایک اور کتاب لکھی ہے جس کا نام ہے خصائص امیر المومنین. جب یہ کتاب لکھی حتی یہ شام گئے اور اہل شام نے ان سے کہا کہ تو نے علی کے فضائل بیان کی کتاب لکھی، اب فلاں کے بارے میں کتاب لکھو. کہ کیا لکھو؟ میں نے تو ایک ہی بات سنی ہے فلاں کے بارے میں. کہ کون سی بات؟ کہ اللہم لا تشبہ بدنا، کہ پروردگار کبھی اس شخص کا شکم سیر نہ ہو. इसके अलावा तो मैंने कोई फजीलत नहीं सुनी, अगर होती तो मैं उस पर भी किताब लिख देता। तो अहले शाम ने इतना मारा कि इनकी पसलियां टूट गई, इसी वजह से इमाम नसाई की शहादत। ये इमाम नसाई, सिर्फ एक रिवायत बयान करके आगे बढ़ो, इमाम नसाई खसाइस से अमीरुल मोमिनीन के अवाहिर में उन्होंने एक अजीब रिवायत बयान की। अजमत विलायत अमीरुल मोमिनीन को समझना ये सादा बात नहीं, मामूली बात नहीं। इमाम नसाई कहते हैं कि एक मुसलमान जवान पैगंबर के पास आया, आके बैठा और कहा, या रसूल अल्लाह, आप हर रोज अली इब्ने अबी तालिब की फजाइल बयान करते हैं, आए दिन अली के बारे में हदीसें बयान करते हैं, उनके शरफ को, उनके मकाम को, लेकिन मैं एक मुश्किल का शिकार। पहले कुछ देर बैठा रहा, इमाम नसाई कहते हैं बात करने की हिम्मत नहीं हुई। जब काफी वक्त गुजर गया, अपनी बात जुबान पे नहीं ला पाया, पैगंबर ने पूछा, भी आए हो, कुछ कहना है तो कहो। पैगंबर के चेहरे को देखते हुए बात नहीं कर सका, सर नीचे झुकाया और सर नीचे झुका के कहते हैं कि आप हर रोज अली की फजाइल बयान करते हैं, आपकी फजीलत बयान करते हैं, आपके बारे में इतना बयान करते हैं, आपकी कमालत को, लेकिन मैं मुश्किल का शिकार। पैगंबर ने कहा, कैसी मुश्किल? कहा कि मैं अपने दिल में अली इब्ने अबी तालिब के लिए नफरत महसूस करता हूं, कीना महसूस करता हूं, अदावत और दुश्मनी महसूस करता हूं। अब जानना चाहते कि पैगंबर क्या फरमाएंगे, लेकिन पैगंबर की तरफ से कोई जवाब नहीं आया, कोई जवाब नहीं आया। इसने सर झुकाया रखा, लेकिन जब काफी वक्त गुजर गया, सोचा पैगंबर जवाब नहीं दे रहे। इमाम नसाई कहते हैं कि इसने सर उठाया, जब इसने सर उठाया तो देखा कि सर्दी का मौसम था, इसके बावजूद पैगंबर के चेहरे से पसीने के कतरे जमीन पर गिर रहे थे और पैगंबर का चेहरा गुस्से से सूख था। कसाबी परेशान हो गया, परेशान हुआ कि मैंने पैगंबर को दुखी किया, गजबनाक किया, गुस्सा दिलाया, अब शर्मिंदा हुआ। या रसूल अल्लाह, मुझसे गलती हुई, गलती हुई, माफ कर दे, माफ कर दे। लेकिन पैगंबर ने कोई जवाब नहीं दिया, कोई जवाब नहीं दिया। अब सहाबी ने सोचा कि बात गलती से आगे निकल चुकी है, गलती से बढ़ गई। कहा, या रसूल अल्लाह, मुझसे गुनाह हुआ, तौबा करता हूं, आप मुआफ कर दीजिए। इमाम नसाई कहते कि अभी भी रसूल खामोश है, कोई जवाब नहीं दिया। यहां तक कि कुछ देर गुजरने के बाद जब सहाबी को कुछ समझ नहीं आया कि कैसे पैगंबर को राजी करे, एक मरतबा कहा, या रसूल अल्लाह, हाथ बढ़ाइए, मैं दोबारा आपके हाथ पर इस्लाम की बयान करता हूं, फिर से कलमा पढ़ता हूं। कहा, अजीब यह है कि जब इस सहाबी ने कहा कि हाथ बढ़ाए ताकि आपके हाथ पर दोबारा कलमा पढ़ो, इस्लाम की बयत करूं, तो पैगंबर ने हाथ बढ़ा लिया। यानी पैगंबर यह बता रहे हैं कि अली की विलायत का दुश्मन अल्लाह की निगाह में, रसूल की निगाह में काफिर है। एक सलावत पढ़िए खानदान फातिमा पर, एक और सलावत पढ़ लीजिए खानदान फातिमा पर, मखसूस और मुख्तसर नशिस्तों में आपकी सीरत को बयान करना मुमकिन नहीं। मैंने खुलासतन चंद एक चीज़ें, मक्का का दौर बहुत वसी है, वो 13 साल, उन्हें कभी तौफीक होगी तो अर्ज करूँगा। मदीने के 10 सालों को मैं कोशिश करूँगा कि सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट में बयान कर दूँ और उसके बाद आपकी सामत को तमाम करूँ। आपकी हयात तैयबा, जुमा के रोज़ आपकी विलादत हुई 17 रबीउल अव्वल को, 40 साल बेसत से पहले हैं, 23 سال بعثت کے بعد جن میں سے 13 سال مکہ میں گزارے، 10 سال مدینہ میں گزارے۔ یہ 10 سال جو مدینہ میں گزارے، اس میں رسول اسلام نے کیا کیا؟ پہلے سال میں، دوسرے سال میں، تیسرے سال میں، چوتھے سال میں، پانچویں، چھٹے، نویں، دسویں، 10 سالوں میں کیا کیا؟ میں نے چند ایک جو چیزاں چیزاں باتیں، اہم باتیں کہ اگر آپ تاریخ کا مطالعہ کریں یا تجزیہ کرنا شروع کریں واقعات کا، تو یہ بات یقیناً آپ کو مدد دے گی۔ اس لیے میں نے چند ایک باتیں تحریر کر دی، وہ اس لیے کہ ان میں سے کوئی بات چھوٹ نہ جائے۔ پہلی بات، رسول اسلام نے مدینے جا کر پہلی ہجری کو اسی سال کے اندر مسجد نبوی تعمیر کروائی، یہ پہلا کام کیا۔ دوسرا کام، رسول اسلام نے ہجرت کے پہلے سال نماز پنجگانہ میں 7 رکعتوں کا اضافہ کیا۔ مکہ میں 13 سالوں میں جو نماز پڑھی جاتی تھی، ان 13 سالوں میں 10 رکعتیں تھیں، 2 صبح کی، 2 ظہر، 2 عصر، 2 مغرب، 2 عشاء۔ لیکن مدینے پہنچ کر پہلے سال کے آخری حصے میں رسول اسلام نے 7 رکعتوں کا اضافہ کیا۔ فجر کی اسی طرح سے 2 ہیں، لیکن پھر ظہر کی 4 ہوگی، عصر کی 4 ہوگی، عشاء کی 4 ہوگی اور مغرب کی 3، یہ 7 رکعتیں اضافہ ہوئی۔ اس کے علاوہ پیغمبر اسلام نے نخیلہ میں 740 افراد کے درمیان عقد اخوت پڑھا۔ جب نخیلہ میں ختمی مرتبہ قیام پذیر تھے تو جبرائیل امین نازل ہوئے کہ یا رسول اللہ، پروردگار نے ہم ملائکہ کے درمیان عقد اخوت جاری فرمایا، فلاں کو فلاں فرشتے کا بھائی بنایا، فلاں کو فلاں فرشتے کا، اور خدا فرما رہا ہے کہ آپ زمین پر اپنے صحابہ کو ایک دوسرے کا بھائی بنائیں، عقد اخوت جاری کریں۔ ختمی مرتبت نے بھی یہی کام کیا، ابو بکر اور عمر ان دو کا عقد اخوت ہوا، عثمان بن عفان اور عبد الرحمن بن عوف مکی، یہ دوسرا جوڑا بن گیا۔ تیسرا جوڑا عمار یاسر اور مقدام کا، چوتھا جوڑا سلمان اور ابو ذر کا، پانچواں جوڑا طلحہ اور زبیر کا، چھٹا جوڑا مصعب اور ابو ایوب انصاری کا، اور ساتواں جوڑا جناب حمزہ اور زید بن حارثہ کا۔ اسی طرح سے ایک جوڑا بنایا ابو دردا اور بلال کا، اور بھی یعنی 740 افراد، اور آخر میں کون بچ گیا؟ صرف علی کہ یا رسول اللہ، آپ نے مجھے کسی کا بھائی نہیں بنایا، کہ علی آپ صرف میرے بھائی بن سکتے ہیں دنیا میں آخرت میں۔ یہ پہلی صدی ہجری ہے، پہلی ہجری۔ اور اس میں ایک اور کام ہوا، پیغمبر نے عائشہ کے ساتھ عقد کیا، یہ نکاح پہلی ہجری میں ہوا۔ اس کے علاوہ آزان و اقامت، مکہ میں نہ آزان تھی نہ اقامت تھی، آزان و اقامت کا آغاز مدینہ میں پہلی ہجری میں ہوا۔ اس کے علاوہ دو بڑے افراد، اسد بن زرارہ اور عبداللہ بن سلام، انہوں نے اسلام قبول کیا، اور پیغمبر نے 3 یہودی قبائل کے ساتھ آپس میں معاہدہ طے کیا کہ ہم آپس میں جنگ نہیں کریں گے، اور کسی نے اگر باہر سے جنگ مسلط کی ہم میں سے کسی ایک پر، تو باقی سب مل کر دفاع کریں گے۔ یہ اہم واقعات ہیں پہلی ہجری کے۔ دوسری ہجری میں پیغمبر گرامی اسلام نے قبلہ کی تبدیلی فرمائی، پہلے بیت المقدس فلسطین کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے مسلمان، اس کے بعد مکہ کی طرف۔ اس کا فلسفہ کیا ہے، اب اس کے بیان کا وقت نہیں رہا۔ دوسرا کام، دوسری ہجری میں جناب علی اور جناب فاطمہ الزہرا کا عقد ہوا، اب کا نکاح ہوا، رخصتی ہوئی۔ اس کے علاوہ دوسری ہجری میں، اس سے پہلے مکہ میں روزہ واجب نہیں تھا، پہلے سال بھی مدینے میں مسلمانوں نے روزہ نہیں رکھا، دوسری ہجری میں جا کر مسلمانوں پر روزہ فرض کیا گیا، واجب کیا گیا، روزہ بھی اور ساتھ میں زکات بھی آ گئی، اور ساتھ میں خمس بھی آ گیا۔ حضرت نے مجھ سے یہ خواہش کی کہ میں خمس سے متعلق گفتگو کروں، اگر ان دنوں میں 2 دن بچے، کچھ گنجائش بچی، تو میں گفتگو کا چوتھا حصہ یا آدھا حصہ اس کے مسائل بیان کر دوں گا۔ ان کی خواہش کے احترام میں خمس، زکات، روزہ کب آیا؟ دوسری ہجری میں۔ اسی طرح سے جہاد کا حکم، اور اسلام کی سب سے پہلی جنگ جنگ بدر بھی دوسری ہجری میں لڑی گئی۔ تیسری ہجری میں کیا ہوا؟ جنگ احد، امام حسن مجتبیٰ کی ولادت، اور پیغمبر نے تیسرا عقد کیا کس کے ساتھ؟ عمر بن خطاب کی دختر حفصہ کے ساتھ. چوتھی ہجری میں پیغمبر نے قرآن اور احکام کی تبلیغ کے لیے جو 40 مبلغین بھیجے تھے مکہ کے اطراف میں دیہاتوں میں قرآن سکھانے کے لیے، اسلام کا پیغام پہنچانے کے لیے، ان 40 کے 40 افراد کو اہل مکہ میں، اہل حجاز نے ایک ہی دن میں مختلف علاقوں میں پہلے سے تیاری تھی شہید کیا. ایک اہم واقعہ ہے چوتھی ہجری کا. اس کے علاوہ پیغمبر کے قتل کی سازش کی گئی مشرکین مکہ نے بعض یہودیوں کے ساتھ مل کر. جو افراد سازش میں شریک تھے ختمی مرتبہ نے انہیں قتل نہیں کیا، سزا نہیں دی، لیکن ان کو ہمیشہ کے لیے مدینے سے باہر نکال دیا، تبلیغ کی کہ اب دوبارہ تم کبھی واپس نہیں آ سکتے. اس کے علاوہ چوتھی ہجری میں شراب کو حرام قرار دیا گیا، یہ حکم چوتھی ہجری میں. اور ایک اور اہم واقعہ وجود مبارک سید الشہداء کا میلاد بھی چوتھی ہجری میں ہوا. اس کے علاوہ پیغمبر نے ایک اور عقد فرمایا جناب ام سلمہ کے ساتھ، بہت عظیم الشان شخصیت ہے، بہت ہی بامعرفت سوچا ہے ختمی مرتبہ کی، آپ کا بہت مقام ہے، بہت شرف ہے. یہ بیوی جس کے بیٹے امام علی کے ساتھ تینوں جنگوں میں شریک تھے، جنگ جمل میں بھی، جنگ صفین میں بھی، جنگ نہروان میں بھی، اور جو خط لکھا مولا متقیان کو جناب ام سلمہ نے، یہ تاریخی خط ہے آپ کی عظمت میں اور جنگ جمل کے حالات کے اوپر جو گفتگو فرمائی. اگر آپ تھکے نہیں ہیں تو میں مزید بھی 2-3 سالوں کا خلاصہ عرض کر دیتا ہوں، تو صلوات پڑھ کے تسلیم کیجیے. پانچویں ہجری میں رسول اسلام نے اپنی پھوپھی کی بیٹی زینب بنت جحش کے ساتھ عقد کیا. یہ پانچویں صدی ہجری کا واقعہ، پانچویں میں صدی کہہ رہا ہوں، پانچویں ہجری کا. ایک دوسرا کام، حجاب کو، پردے کو مسلمان خواتین پر واجب قرار دیا گیا. اس کے علاوہ جنگ خندق، یہ بھی پانچویں ہجری میں ہوئی، اور پانچویں ہجری میں اللہ نے ابو لبابہ کی توبہ قبول کی. اس کے بعد 6 ہجری آ جاتا ہے، 6 ہجری میں اللہ نے اپنے رسول پر اور مسلمانوں پر حج واجب کیا ہے، وجوب حج ہوا. ایک دوسرا پیغمبر نے مکہ کا سفر کیا جب سے آئے مکہ سے پہلی دفعہ مکہ گئے. تیسرا کام صلح حدیبیہ، اور چوتھا کام جنگ بنی مصطلق ہوئی. اس کے علاوہ پھر آ جائیے 7 ہجری میں، تو 7 ہجری میں پیغمبر گرامی اسلام نے اسلام کے عالمی ہونے کا اور ایک عالمی تحریک کا اعلان کیا، اور پیغمبر گرامی اسلام نے دنیا کے 185 سربراہان کو، مختلف ملکوں کے صدور کو، سربراہان کو اسلام کی دعوت کے خطوط لکھے. اس کے علاوہ فتح خیبر ہے. اس کے علاوہ جو مسلمان، چونکہ 2 ہجرتیں ہوئی تھیں، پہلی ہجرت مدینہ کی طرف، دوسری ہجرت حبشہ کی طرف، حبشہ کی ہجرت پہلی ہے. یہاں پر 15 سال مسلمان سفر میں رہے، حبشہ میں رہے، اور 15 سال کے بعد کب لوٹے، کہاں لوٹے، فتح خیبر کے موقع پر سارے کے سارے پیغمبر نے خط لکھا تھا جناب جعفر طیار کو کہ آپ نے خیبر میں آنا، اور خیبر میں پیغمبر نے فرمایا کہ مجھے نہیں پتا کہ کس چیز کی زیادہ خوشی مناؤں، جعفر طیار جیسی باعظمت شخصیت کے آنے کی یا فتح خیبر کی. جناب جعفر طیار غیر معمولی شخصیت ہیں. مولا متقیان نے میری شام کو جو خط لکھا اس میں جو اپنے مفاخر بیان کی ان میں سے ایک فرمایا کہ میں بھائی ہوں جناب جعفر طیار کا. اس کے علاوہ اور بہت سارے پیغمبر اسلام کو زہر دینے کی کوشش کی گئی لیکن ناکامی ہوئی. 8 ہجری میں جنگ موتا لڑی گئی ہے سپاہی روم کے ساتھ. اسی طرح سے جناب جعفر طیار ایک زید بن حارثہ جنہیں آپ کا بھائی بنایا گیا تھا، خود پڑا گیا تھا، اور عبداللہ رواحہ، یہ 3 عظیم الشان شخصیتیں جنگ موتا میں شہید ہوئیں. اس کے علاوہ مکہ فتح ہوا 8 ہجری میں، اور اس کے بعد جنگ حنین ہوئی، پھر غزوہ طائف، اور آخر میں غزوہ ذات الثلاثہ. اب بچی 9 ہجری. 9 ہجری میں جنگ تبوک لڑی گئی، اور 32 قبیلوں کے نمائندے اس سال میں آئے پیغمبر کے پاس کہ اسلام پر تحقیق کریں، اور 32 کے 32 نمائندوں نے خود اسلام قبول کیا، پھر اپنے قبیلوں میں گئے، انہوں نے اسلام قبول کیا. جس طرح سے ابراہ نے جس سال کعبے پر حملہ کیا تھا اس کو کہا جاتا ہے عام الفیل، تو اس سال کو یعنی جو ہجرت کا نواں سال ہے اسے کہا جاتا ہے عام الوفود، اس میں سب سے زیادہ وقت مختلف ملکوں سے، مختلف علاقوں سے، مختلف شہروں سے پیغمبر کے پاس آئے جن کی تعداد 32 ہے، یہ سب کے سب مسلمان ہوئے اور اپنے قبیلوں کی طرف لوٹ کر گئے، یہ نویں ہجری کے واقعات ہیں۔ اس کے علاوہ آیات سورہ مبارک براءت، جب یہ آیات نازل ہوئی سورہ براءت کی، تو پہلے پیغمبر نے ایک شخص کو بھیجا کہ جاؤ جا کر مکہ میں جتنے بھی بڑے بڑے اجتماعات ہو رہے ہیں حج کے موقع پر، منا میں، صفا و مروہ کے درمیان، جہاں بھی لوگوں کو اکٹھا دیکھو تو یہ اعلان کرو کہ یہ تمہارا آخری سال ہے، اس کے بعد کوئی بھی مشرک خانہ کعبہ کے اندر داخل نہیں ہو پائے گا، اور بھی اعلانات۔ لیکن جیسے وہ پہنچا تو پروردگار نے یہ حکم جاری فرمایا، یا رسول اللہ یا تو آپ خود جائیے یا اپنی جان کو بھیجیے، اپنے نفس کو بھیجیے، اپنی روح بلوانا کیجیے، میری ہی کلمات ہیں، یہاں تک کہ مولا متقیان کو ختمی مندوت نے منتخب کیا اور ان آیات کی تبلیغ کے لیے روانہ فرمایا۔ اس سے پتہ چلتا ہے اس شخص کو واپس بولایا، اس کو ناگوار گزرا۔ یہاں سے جو بات سمجھ میں آتی ہے کہ جو شخص قرآن کی چند آیتوں کی تبلیغ کی صلاحیت نہیں رکھتا، بہرحال وہ پورے قرآن کی تبلیغ کی صلاحیت ہرگز نہیں رکھتا۔ اس کے علاوہ اہم ترین واقعہ جو نویں ہجری میں پیش آیا وہ مباہلہ ہے نجران کے نصارہ کے ساتھ، اور دسویں ہجری کی میں نے ایک دو باتیں لکھی۔ ایک اہل حجاز، اہل مکہ، جنہوں نے ابھی تک اسلام قبول نہیں کیا تھا، انہوں نے اسلام قبول کیا۔ دوسرے نمبر پر پیغمبر گرامی اسلام کے قتل کی سازش ہوئی جو ناکام ہو گئی، اور پیغمبر نے آخری حج انجام دیا، اور اس کے علاوہ اہم ترین واقعہ پیغمبر کی حیات طیبہ کا واقعہ غدیر ہے، وقت نہیں ہے، واقعہ غدیر بہت مفصل ہے ورنہ میں کچھ اشارے دے دیتا۔ میرے عزیزوں، میں نے آپ کو بہت زحمت دی، پیغمبر گرامی اسلام کی زندگی، آپ کی مکی زندگی، آپ کی مدنی زندگی، لیکن انسان سمجھتا ہے کہ شاید ختمی مرتبہ کی حیات طیبہ 11 ہجری پر آ کر رک گئی، لیکن نہ، پروردگار نے بعد از وفات رسول کچھ فاصلہ زمانے کے بعد ایک ایسی ذات کو آپ کے نواسے کی طرف روانہ فرمایا جو رسول اسلام کی حیات طیبہ کا تتمہ اور تکملہ ہو گیا، جو حیات نبوی اور حیات رسول کا تسلسل بنا۔ کون سی شخصیت ہے؟ وہ شخصیت جو ناشناختہ ہے، جنہیں اس طرح سے نہیں پہچانا گیا، جناب علی اکبر علیہ اعلیٰ فضیلت و ثنا کے فضائل اور کمالات، آپ کا علم، آپ کی معرفت، آپ کی عبادت، آپ کا جود و سخا، تمام اہل بیت میں سے دو شخصیتیں جن کا دسترخوان معروف رہا، ایک وجود مبارک امام حسن مشتبہ، اور اس کے بعد دوسری شخصیت حضرت علی اکبر کہ آپ کے گھر کے باہر رات ساری رات چراغ چلتے تھے، کوئی مسافر، کوئی تھکا ہارا، کوئی پردیسی، کوئی غریب مفلوق الحال، کوئی بے سہارا فرد آئے، قیام کرنا چاہتا ہے قیام کرے، رکنا چاہتا ہے رکے۔ کون ہے علی اکبر؟ پیغمبر کی وفات کے بعد دو نزدیک سے اکثر پیغمبر کے چاہنے والے آپ کے عاشق مسلمان صحابہ دور دراز کا سفر کر کے آتے تھے، امام حسین سے التماس کرتے تھے، فرزند رسول ہم نے سنا اللہ نے آپ کو ایک ایسا بیٹا عطا کیا ہے کہ جو رسول اللہ کی شبیہ ہے، ہم شکل ہیں۔ لیکن میرے عزیزوں، یہ تعارف کافی نہیں ہے جناب علی اکبر، جیسا کہا جاتا ہے کہ علی اکبر ہم شکل مصطفیٰ، نہ، شاید مورخ کے قلم میں اتنی طاقت بھی نہیں تھی کہ وہ جناب علی اکبر جیسی شخصیت کا تعارف کروا سکتا، اس لیے حسین ابن علی نے کسی مورخ کی سپرد کے کام نہیں کیا، خود انجام دیا۔ اور حسین ابن علی کو کوئی ایک انسان بھی اس قابل نظر نہیں آیا کہ حسین اسے گواہ بنائے، کیونکہ کوئی بھی انسان، جتنے بھی افراد سامنے تھے، ایک بھی مقام اکبر سے آشنا نہیں تھا، کسی گواہ بنایا روح سے آنشور جب علی اکبر کو میدان جنگ کی طرف روانہ کیا، حسین اپنے ڈری میں اپنی داڑھی کو اپنے بائیں ہاتھ سے پکڑا اور اپنا دایاں ہاتھ آسمان کی طرف بلند کیا اور کسے گواہ بنایا؟ اللہ کو گواہ بنایا کہ پروردگار تو گواہ ہے، میں اب میں اس جوان کو میدان جنگ کی طرف بھیج رہا ہوں جو شرم میں، خلق میں، خلق میں، سیرت میں، کردار میں تیرے رسول کی سب سے بڑی شبیہ ہے۔ میرے عزیزوں خود سوچئے گا اس حدیث کا مفہوم کیا ہے جو پیغمبر نے فرمایا کہ حسین و منی، یہ بات سمجھ میں آتی ہے؟ لیکن یہ جو فرمایا وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْن، اس کا مفہوم کیا ہے؟ آخر تارستانی جیسی شخصیت ہے، بڑے بڑے علماء کیا تفسیر بیان کرتے ہیں؟ حسین مصطفیٰ سے، مصطفیٰ کس طرح سے حسین سے؟ کہ اللہ نے علی اکبر کو شبیہ رسول کو حسین کے گھر بیٹھا دیا، پیغمبر کی بشارت دے رہے ہیں اے حسین تمہارے گھر میں میرے جیسا جو ظاہر اور باطن میں میری شبیہ ہوگا۔ حسین امام ہے، معصوم ہے، معصوم کے کلام میں ذرہ برابر مبالغہ نہیں ہو سکتا ورنہ عصمت سے خارج ہو جائے۔ حسین گواہی دے رہے، علی اکبر کون ہے؟ پہلے زبان سے بتایا پھر عمل سے بتایا۔ جب علی اکبر کو روانہ کیا کیا کہا؟ یا بولیں گیا مہرن والا، علی اکبر ذرا آہستہ آہستہ جانا۔ یہ جملہ دوسرے کسی اور شہید کے لیے نہیں ہے، علی اکبر کے لیے کہا، بیٹا آہستہ آہستہ۔ اور علی اکبر جاتے جاتے ایک کام کرتے رہنا، جب تک میری نگاہوں سے اوجھل نہیں ہو جاتے موڑ موڑ کر میری طرف دیکھتے جا رہے ہیں۔ یہی کیا، یہی کیا علی اکبر نے، یہی کیا۔ لیکن علی اکبر کی سواری نے چند قدم طے کیے جب ایسی آواز سنی، پلٹ کر دیکھا کیا ہوا، عجیب کرانہ کا منظر تھا۔ حسین اٹھے، منہ اتر بنا کی زمین پر گرے، علی اکبر سواری سے نیچے اترے، تڑپ گئے، کہا بابا آپ نے تو خود مجھے رخصت کیا، پھر یہ حال کیوں ہے؟ اب آقا نے اپنے بیٹے کا دوسرا تعارف فرمایا، یہ نہیں کہا کہ اگر آپ کا آپ کے جیسا بیٹا ہوتا، جوان بیٹا ہونا اور ہے، علی اکبر جیسا بیٹا ہونا اور ہے۔ کیا فرمایا؟ اے علی اکبر اگر آپ کا آپ کے جیسا بیٹا ہوتا، یہ نہیں کہا آپ کا جوان بیٹا ہوتا، رخصت کیا۔ اور جب آواز آئی مقتل سے، اتنے خودار تھے علی اکبر کہ جب دھوکے سے گوز مرا گیا، سینے فرش پہ خود کو سنبھال نہ سکے، گھوڑے کی گردن میں اپنی باہیں ڈال دی، نیچے نہیں گر گیا۔ لیکن جہاں جہاں سے گزر رہے تھے کیا ہوتا، جس کے ہاتھ میں جو ہتھیار تھا، علی اکبر کے جسم کے ٹکڑے کٹ کر کے کربلا کی زمین پر گر رہے ہیں۔ یہاں تک کہ جب نہیں سنبھال پائے، خود کو گھوڑے پر نہیں سنبھال پائے، آواز بلند کی، فرمایا بابا اپنے بیٹے کا آخری سلام قبول کیجیے۔ یہ آواز حسین کے کانوں تک گئی، کیا حال ہے؟ وہ حسین کی جو تیر کی طرح سے ہر شہید کی لاش پر پہنچے تھے، اس حسین کو علی اکبر کی لاش تک پہنچنے میں بڑی دیر لگ گئی۔ اس لیے کہ جب علی اکبر نے آواز دی تو حسین کبھی ادھر گرتے ہیں کبھی ادھر گرتے ہیں، اور فرماتے ہیں علی اکبر مجھے آواز دو تاکہ میں تمہاری آواز کے سہارے تمہاری لاش تک پہنچ سکوں۔ کیسے پہنچے، کیا عرض کروں؟ ہاں جب لاش پہنچی، حسین ماتم کر رہے، اب ماما اولاد کے گلے میں آتا ہے، بنو ہاشم کے بچوں نے لاش اٹھائی ہے، اپنے سینے پہ دونوں ہاتھوں پر ہاتھ مار رہے ہیں اور یہ بول پڑ رہے ہیں یا بنی یا ملک دنیا بات کر افا۔ اب علی اکبر کا مقام بیان کیا، ایک مرتبہ پھر فرمایا اے بیٹے تیرے بعد اس زندگانی دنیا پر خار ہو۔ لاش پہنچا خیمے میں، یہ باپ کی حالت ہے، سونے کی ماں کا حال کیا ہے؟ اتنا گریا کسی کے آنے پر بیان نہیں ہوا. یا حسین کی شہادت پر وہ گریا بیان ہوا یا علی اکبر کی شہادت پر اتنا گریا بلند ہوا کہ دشمن تعجب سے مڑ مڑ کر خیمہ حسین کی طرف دیکھ رہے تھے. ساری بیویاں جمع ہو گئیں علی اکبر کے گرد. یہاں تک کہ جب کافی وقت گزر گیا ثانیہ زہرا نے اپنے اطراف میں دیکھا, دیکھا کہ ام لیلا نظر نہیں آیا. فضا مجھے لگ رہا ہے کہ ابھی تک اس شہید کی ماں کو خبر نہیں ہوئی کہ اس کے بیٹے کی لاش واپس آ چکی ہے. جاؤ ام لیلا کو خبر کرو علی اکبر کی لاش آ چکی ہے. اور جب فضا پہنچی اس خیمے میں جہاں ام لیلا کا بیان تھا, کیا حال ہے وہ باپ کی کیفیت اور یہ ماں کی کیا حال ہے. جب دیکھا بی بی خیمے کے اندر دوڑ رہی ہے, کبھی ٹھوکر کھا کے ایک طرف گرتی ہے کبھی دوسری طرف گرتی ہے. فضا تعجب سے اس کی بی بی کیا ہو گیا, کیوں دوڑ رہی ہے, کیوں گر رہی ہے. کہا فضا میں نے سنا ہے میرے بیٹے علی اکبر کی لاش آئی ہے, ارے مجھے کچھ دکھائی نہیں دے رہا, میری عمر کی پکڑ ہے